أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضل الله المجاهدين على القائدين درجات صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم سب سے پہلے ایک سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص تمام شہداء اسلام بالخصوص امام راحل امام مجاہد رہبر کبیر انقلاب اسلامی سید روح اللہ المصوی الخمینی کے لیے خل پڑھ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اس میں فرمایا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرن درجات ایک دوسری آیت میں ہے اجرن عظیما کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ ہم نے مجاہدین مجاہد یعنی جد و جہد کرنے والا اللہ کی راہ میں پروردگار واضح طور پر فرماتا ہے کہ جو افراد اللہ کی راہ میں مجاہدت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں پروردگار نے ان کو ان افراد پر کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیٹھے رہتے ہیں اس پر فضیلت دی ہے یا ان کے درجات کو بلند کیا ہے اس کی اور ایک تفصیلی آیت ہے کہ جو سورہ نساء کی 95 اور 96 نمبر کی 95 اور 96 نمبر کی آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے پروردگار فرماتا ہے الا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ پروردگار ان لوگوں کو کہ جو مؤمنین میں سے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ افراد جو اللہ کی راہ میں مجاہدت کرتے ہیں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَةً پروردگار یہاں فرماتا ہے کہ مجاہدت بھی پروردگار نے یہاں بیان کی البتہ صرف یہاں محدود نہیں ہے اس چیز کے اوپر لیکن ایسا آیت کے اندر پروردگار عالم دو چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ جس نے اپنے مال سے اور اپنے نفس سے اپنے وجود سے جہاد کیا ہو مال سے جہاد بہت واضح ہر ایک کے لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے وہ غریبوں کی مدد کے لیے ہو مسجد کے امام بارگاہ کے اسکول کی ہسپتال کی یا اور کیسے فلاحی کاموں کی تعمیرات کے لیے ہوں کہ جس سے عامت الناس کو فائدہ ہو سکے، کے ساتھ مال سے جہاد ہے، اور اسی طرح سے بہت اقسام ہیں اس مال کے جہاد کرنے کے. البتہ اس کا ایک ظریف نقطہ یہ بھی ہے کہ کس مال سے جہاد کیا جائے، کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کرتے ہوئے نکل جاؤں گا کس مال سے جہاد کیا جائے. بسا اوقات لوگ حلال و حرام دونوں طرح کا مال جمع کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حرام مال سے خیرات کرتے ہیں، یا وہ مال کے جو حلال و حرام میں مخلوط ہو چکا ہوتا ہے اس سے کرتے ہیں. پروردگار فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ پروردگار متقین سے قبول فرماتا ہے، ہر انسان سے قبول نہیں فرماتا، متقین سے قبول فرماتا ہے. تو مال بھی وہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اسے حاصل کیا گیا ہو اور اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے. وَأَنفُسِهِمْ، اپنے نفس سے جہاد کرنا. نفس سے جہاد کرنا ایک ظاہری معنی ہے کہ انسان نے اپنی جان قربان کر دی، جس کا واضح ترین معنی ہے کہ جو انسان کے راہ میں خرچ ہوتا ہے. لیکن میں اس واقعے کی طرف آپ کا اشارہ کروں کہ جہاں پر مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس شب کے جس شب میں رسول اللہ نے ہجرت فرمائی وہاں سو گئے، پروردگار فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، کہ پروردگار مؤمنین سے ان کے نفس کو خرید لیتا ہے. خرید لیتا ہے ایک معنی کہ انسان اس میں جان دے دے، اپنی جان دے دے اللہ کی راہ میں، اور پروردگار نے اسے خرید لیا، اس کے بدلے پروردگار اسے اجر عظیم دے گا. اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ابھی جان دی نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن جو زندگی میں جو جان ہے، یعنی جو میرا وجود ہے اس دنیا کے اندر، جب تک میں موجود ہوں میں نے وہ اللہ کو بیچ دیا ہے، یعنی وقف کر دیا ہے. میرا ہر کام، میرا ہر عمل پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا. یہ نفس کو بیچ دینا ہے، جیسے آئمہ اہل بیت نے اپنے نفوس کو بیچ دیا، انبیاء علیہ السلام نے اپنے نفوس کو بیچ دیا. صرف اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نہیں، شہید ہوتے ہوئے نہیں، انتقال کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو بیچا، یعنی پروردگار کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا. یعنی اپنے اہداف نہیں تھے زندگی کے، بلکہ اپنے اہداف کو ضم کر دیا، فنا کر دیا اللہ کے بتائے ہوئے مقاصد میں. وہی مقاصد کے جو قرآن کے ہیں، وہی مقاصد کے جو انبیاء کے، مرسلین کے، اور آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہیں. یہ مجاہدت ہے. مجاہدت صرف ایک دفعہ نہیں ہے کہ انسان میدان جنگ میں جائے. اگر مجاہدت صرف میدان جنگ تک محدود ہوتی تو پھر جو عوام جہاد نہیں کر پاتی ہے، موجود نہیں ہے میدان جنگ میں، یا وہ موقع نہیں ہے میدان جنگ کا، تو اس کا مقصد کہ یہ آیت پھر صرف انہی کے لیے ہے. جو ہم جیسے افراد اس معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے مجاہدت کیا ہے؟ ہمارے لیے مجاہدت یہی ہے کہ انسان دو طرح کا جہاد کرتا ہے زندہ رہتے ہوئے. ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے. فوراً ذہن میں تمام چیزیں آ گئیں. ایک باطنی جہاد ہے، نفس امارہ سے جہاد ہے. ان شیطانی وسوسوں سے جہاد ہے، ان جو جن و انس میں سے چیلے ہیں انسانی شیطان کے جو چیلے ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہے, اور وہ شیطان کے ایجنٹ جو شیطان کے ایجنڈے کو لے کر چلتے ہیں, اس کے مقاصد کو لے کر چلتے ہیں, انسان کے جو اپنے آپ کو فنا فی اللہ کرنا چاہتا ہے, وہ انسان کے جو اپنے آپ کو ضم کر دینا چاہتا ہے پروردگار کی ذات میں, تو پھر اس کا اپنا ذاتی ہدف نہیں ہوتا ہے, اس کا ہدف وہی ہوتا ہے جو اس کے امام کا ہے, جو اس کے نبی کا ہے, جو قرآن میں بیان ہوا جو اس کے پروردگار کا ہے, اور اسی کے مطابق انسان مجاہدت کرتا ہے. جب ہم جہاد کے لیے آتے ہیں, جہاد اکبر, ہر ایک کو معلوم ہے کہ جہاد اکبر کسے کہتے ہیں. جہاد اکبر انسان کے لمحے کی مانیٹرنگ کرنا. کون کرے گا مانیٹرنگ؟ ہم خود, ہمیں کرنی ہے مانیٹرنگ, کوئی ہماری مانیٹرنگ نہیں کرے گا. ہم خود سب سے بڑے مانیٹر ہیں اس بات کے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا نفس کیا ہے. اسی لیے اس بات کی تاکید کی گئی, علماء اخلاق نے بیان کیا کہ انسان جو ہے وہ ہر شب اپنا محاسبہ کرے, ہر شب نہیں کرتا ہے, ہفتے میں ایک دفعہ کرے, 15 دن میں ایک دفعہ کرے, مہینے میں ایک دفعہ کرے, محاسبہ کرے. محاسبہ یعنی اپنے اعمال کو دیکھے کہ کون سے ایسے اعمال تھے کہ جو مرضی الہی کے مطابق تھے, اور کون سے ایسے اعمال تھے جس میں اس سے غفلت ہوئی اور اس نے غلطی کی, کوتاہی کی یا گناہ کیا. ہم جو گناہوں کی وادیوں میں بہتے چلے جاتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے دن میں 4 جھوٹ بولے, 4-6 غیبتیں کیں, تو ہم سوچتے نہیں ہیں اس بات کو کہ آج ہم نے یہ گناہ کیے. اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا, اگر ہم نے کسی کا حق مارا, تو ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم وہ ظلم کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. جب ہم سوچتے نہیں ہیں, محاسبہ نہیں کرتے, تو اگلے دن کیونکہ ہم غافل ہیں, غفلت میں, خواب غفلت میں ہوتے ہیں, تو پھر دوبارہ ان گناہوں کو انجام دیتے ہیں, شاید اس سے بڑھ کر گناہوں کو انجام دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ روزمرہ اور صبح شام کی یہ مجاہدت ہے. ہم آتے ہیں جہاد اصغر کے اوپر. جہاد اصغر کیا ہے؟ جہاد اصغر یہ ہے کہ انسان دشمن کے, ظالم کا مقابلہ کرے. کون للظالمین خصما وللمظلوم عونا, کہ جیسے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. کہ مظلوم کے انصار اور مددگار بنو, اور ظالم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو. کأنہم بنیان مرصوص, جسے سورہ صف میں موجود ہے. انسان مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو جائے. مضبوطی اسلحے کی بنیاد پر نہیں آتی ہے, مضبوطی ایمان کی بنیاد پر آتی ہے. کتنے ہی ایسے افراد ہیں دنیا میں, فوجیں ہیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اسرائیلیوں کا حال دیکھ رہے ہیں آپ, کہ جو دنیا کی ون آف دی جسے کہتے ہیں موسٹ پاورفل گورنمنٹ ہے, جس کے پاس اسلحہ ہے, نیوکلیئر ویپنز ہیں, لیکن وہ ان نہتے, یا میں یوں کہوں کہ اس ضعیف اسلحہ رکھنے والے ان حماس کے افراد, ان مجاہدین جو فلسطینی ہیں, ان سے خوف زدہ. کیوں؟ یہ فرق کیا ہے؟ اسلحے کا فرق نہیں ہے, ایمان کا فرق ہے. حزب اللہ سے کیوں لوگ وہاں پہ اسرائیل ڈرتا ہے؟ کس وجہ سے؟ کہ اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے؟ نہیں. کیا ان کے پاس فیسلٹیز زیادہ ہیں؟ نہیں. لیکن جو ایمان کی قوت اور قدرت ہے جو حزب اللہیوں کے پاس ہے، نہ فقط لبنان کی حزب اللہ بلکہ دنیا بھر کے حزب اللہیوں کے پاس جو قدرت ہے، چاہے وہ یمن میں ہوں، چاہے وہ نائجیریا میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، اگر وہ حزب اللہ ہی ہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی وہ فوج ہے، اللہ کو اپنا سپر پاور سمجھتے ہیں اور اللہ کو قدرت کا منبع اور سرچشمہ سمجھتے ہیں، تو اسلحہ صرف ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، لیکن اصل چیز جو انسان کو میدان میں جماتی ہے، جما کے رکھتی ہے بہادری کے ساتھ، دلاوری کے ساتھ، وہ اس کا ایمان، پختہ ایمان ہے۔ آج جس مرد مجاہد، وہ فقیہ بزرگوار، وہ مرجع عالم، کہ جنہوں نے اسلام کو، یا میں یوں کہوں حکومت کو، لبادہ اسلام اور قرآن پہنایا، ایک نظام کہ جو بند تھا، محدود تھا کتابوں تک، اس نظام کو عملی جامہ پہنایا اور دکھلایا کہ دیکھو جو قرآن کی آیات ہیں، جو رسول اللہ کی سیرت اور احادیث ہیں، اس کے ذریعے، اس کے وسیلے سے ہم ایک معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں، وہ معاشرہ کہ جس کی اقتصاد بھی اسلامی ہو سکتی ہے، جس کی تعلیمات بھی اسلامی ہو سکتی ہیں، جس کی سیاست بھی اسلامی ہو سکتی ہے، جس کی عدالتیں بھی اسلامی ہو سکتی ہیں، جس کا پورا نظام جو ہے وہ اسلامی ہو سکتا ہے۔ اور جب یہ وجود میں آیا، یہ معاشرہ، یہ انقلاب برپا ہوا، یہ انقلاب برپا ہوا اس مرد مجاہد نے کہ جن کی 40 سال سے زیادہ کی جد و جہد اور محنت تھی، اور ان کے ساتھ ان کے دیگر علماء، طلاب، رفقاء، مؤمنین، مجاہدین، عوام، کہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانیاں دیں۔ ایسے ہی نہیں آ گیا انقلاب کہ ہوائی جہاز سے اترے، فرانس سے امام خمینی آیا اور سارا مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام خمینی کے آنے کے لیے بھی راہ کو ہموار کرنا ہوا پڑا۔ تو جب امام خمینی کے آنے کے لیے راستے کو ہموار کرنا ہے، معاشرے کو سازگار بنانا ہے، تو ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں امام زمانہ، العجل العجل العجل، مولا جلد ظہور فرمائیے، جلد ظہور فرمائیے۔ تو کیا امام کے جلد ظہور کے لیے معاشرے سازی کی ضرورت نہیں؟ دعا کے ساتھ انسان کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ انسان کس طرح کا مجاہد ہے۔ مجاہدت یعنی ان قرآن کی آیات کو کہ جسے ہم نے، مسلمانوں نے بند کر کے رکھ دیا ہے بالائے طاق، اسے کھول کر اپنے کردار میں، اپنے معاشرے میں اس کا نفاذ کرنا جو ہے، یہ در حقیقت حکومت امام زمانہ کی تیاری ہے۔ امام خمینی نے جو بیدار کیا، نہ فقط امت مسلمہ کو بیدار کیا، وہ افراد کہ جب انقلاب آیا یا اس کے چند سال کے بعد، 8-10 سال کے درمیان، کتنے ایسے اہل سنت کے علماء تھے، کچھ اس دنیا میں ہیں، کچھ گزر گئے ہیں، کہ جو اس انقلاب کی برائیاں کرتے تھے، مخالفت کرتے، سرعام مخالفت کرتے تھے، ہر اپنے درس، اپنے جلسے میں، لیکن رفتہ رفتہ جب اس بات کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے بیانات کو تبدیل کر دیا. وہ جو مخالفت کرتے تھے وہ اس بات پر آ گئے کہ یہ انقلاب صرف ان شیعوں کا انقلاب نہیں، ایک اسلامی انقلاب ہے. ہاں شیعہ طرز فکر ہے لیکن ایک اسلامی انقلاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف ایران کے شیعوں میں بیداری نہیں کی، اس نے پوری دنیا کے اہل بیت کے ماننے والے اور چاہنے والوں میں بیداری پیدا نہیں کی. ان میں تو پیدا ہوئی، لیکن اس کے علاوہ مسلمانوں کے درمیان کہ جو اسلام پسند کرتے تھے، جو اسلام چاہتے تھے کہ اسلام کا نفاذ ہو، ان کے اندر ایک بیداری ہوئی. اور نہ فقط مسلمانوں میں بیداری ہوئی بلکہ مستضعفین عالم کے درمیان بیداری ہوئی. مستضعفین عالم کے درمیان کے جو مظلوم تھے، جو مسلمان نہیں تھے، لیکن معلوم ہوا کہ نہیں، ہم کمزور ہونے کے ساتھ بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور میں اس بات کو کہوں گا، ہاں یقیناً یہ امام خمینی کی وہ ہمت و جرأت و بصیرت ہے کہ جنہوں نے اس جرأت اور سیرت کو، اس شجاعت کو کربلا والوں سے، امام حسین سے لیا کہ امام فرماتے ہیں میں حرچ داریم از ماہ محرم و سفر داریم، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم اور سفر کے نتیجے میں ہے، یعنی عزاداری اور امام حسین کے نتیجے میں. یہ جرأت و شجاعت ہمارے پاس کہاں سے آتی ہے؟ امام حسین سے آتی ہے. اور یہ ہم نہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں، غیر مسلمان بھی کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس جو انسپریشن آتی ہے، شیعوں کے پاس جو ایک جرأت اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ کربلا سے آتا ہے. کربلا کے صحیح مفہوم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، یعنی اس پیغام کو کہ جو یزید اور یزیدی یہ سمجھے تھے کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ ختم ہو گیا ہے، لیکن حضرت زینب و حضرت سجاد نے بتایا کہ نہیں، تمہاری یہ بھول ہے. کیوں؟ اس لیے پیغام حسینی صرف امام حسین کا پیغام نہیں ہے، یہ پیغام الہی ہے، پیغام جہانی ہے. اس لیے پیغام مردہ نہیں ہونا ہے. اگر آج ہم سمجھتے کہ ہم علمدار ہیں، علمدار کے وارث ہیں، تو علمدار کے وارث کا مقصد یہ ہے کہ جس پیغام کی خاطر میرے مولا نے اپنے بازوں کو کٹوا دیا، اس پیغام کو آگے پہنچانا. امام خمینی نے، میں صرف چند باتیں بیان کروں گا، ظاہر ہے کہ امام خمینی کی ایک مجاہدہ انقلاب سے پہلے کی ایک مجاہدہ تھے، انقلاب کے بعد کی مجاہدہ تھے. میں گزشتہ سالوں میں بھی کچھ باتیں پڑھتا آیا ہوں، لیکن آج مختلف انداز سے اسے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. امام خمینی نے کن چیزوں کی طرف توجہ دلائی اور معاشرے کی کو مستحکم کیا؟ سب سے پہلے نظام، جو ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کو انہوں نے تبدیل کیا اور اس ولایت کے نظریے کے مطابق کہ جو ولایت کا نظریہ رسول اللہ نے مولا امیر المؤمنین اور ان کے بعد امام حسن اور امام حسین اور امام زمانہ تک یہ ولایت کا سلسلہ ہے، اس ولایت کے سلسلے کو کہ جو غیبت امام زمانہ میں کس طرح سے عملی جامہ پہنانا ہے، اسے عملی جامہ پہنانا ہے. اس ولایت کے کانسیپٹ کو جو دنیا کے لیے نیا تھا، اس لیے اسے قبول نہیں کیا، آج بھی قبول نہیں کرتے. آپ سے تصور یہ کریں کہ اگر رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ موجود ہوتے اس دنیا میں تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہاں پر کوئی الیکشن ہوتا کہ نہیں بھائی آپ 100 سال سے جو ہیں وہ رسول ہیں, اب آپ الیکشن ہو, اب کسی اور کو بننا چاہیے. نعوذ باللہ, اب آپ کی لیڈرشپ نہیں چلے گی, اب کسی اور کو لے کر آئیں گے. آپ رسول اللہ کو کہیں کہ نہیں چلیں ہم رسول اللہ, کیونکہ رسول ہے. امام ہوتے, امام اگر امام معصوم موجود ہوتے تو ہم کیا کہتے, وہ ایک دن زندہ رہیں یا 100 سال 1000 سال زندہ رہیں, لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی؟ امام معصوم کے پاس ہوگی, امام معصوم کے پاس ہوگی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امام آپ بہت سال اب آپ نے لیڈرشپ کر لی ہے, اب آپ دوسرے کو موقع دیجیے. ہم یہاں پر بھی وہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں, جو ہمارے بعض ویسٹرنائز افراد جو فکر رکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ہونا چاہیے, ہاں, حتیٰ میں اگر آپ سوال یہ کروں, آپ امام, ہم تو امام کو معصوم سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف سمجھتے ہیں, حتیٰ اگر خلافت کا نظام بھی ہوتا, بالخصوص پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ یہاں موجود ہوتے اس دنیا کے اندر اور وہ خلافت کر رہے ہوتے, تو کوئی ان سے کہتا کہ بھائی آپ نے 100 سال حکومت کر لی ہے, خلافت کر لی ہے, اب آپ دوسرے کو چانس دیجئے؟ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف سسٹم بنایا گیا. میں خلافت کے سسٹم کی وہ نہیں کر رہا, ویلیڈیشن نہیں کر رہا, صرف بتا رہا ہوں کہ حتیٰ یہ بھی اگر ہوتا تو بھی جو ہے ایکسیپٹیبلٹی نہیں آتی اس ڈیموکریسی کی. ہاں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس مشکل دور سے گزر رہے کہ اب نہ امام معصوم ہے, نہ رسول ہے, نہ امام معصوم ہے, اور حتیٰ وہ خلفاء بھی موجود نہیں ہے کہ جو اس منصب پر قائم ہو سکیں, تو اب یہاں پر آتا ہے کہ صالحین کی حکومت ہونی چاہیے. صالحین کی, وہ جو نیک افراد ہیں, جو اصلاح ہیں, ممکن ہے کہ دونوں اچھے افراد ہوں, چاروں اچھے افراد ہوں, ان چاروں میں سے بہترین کون ہے؟ اس بہترین کا مقصد نہیں ہے کہ یہ دوسرا تیسرا آدمی جو ہے وہ بیکار ہے, نہیں, وہ چاروں اچھے تھے لیکن ان میں سے یہ بہترین تھا, جسے لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہترین ہے, اسے انتخاب کیا. اور یہی وہ طریقہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو نظر آتا ہے. حتیٰ ہم اگر جب مرجعیت کی بات کرتے ہیں تو کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے مرجع ہیں 10 سال سے 20 سال سے, اب ہمیں چینج کر دینا چاہیے, کسی اور مرجع کی طرف جانا چاہیے. عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو جب ہم آتے ہیں نظریہ ولایت فقیہ کی طرف تو پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ بعض شک و شبے ڈالتے ہیں کہ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ تو زبردستی ہے اور یہ ایسا ہے ویسا ہے, سسٹم کو جو انسان قرآن کو سمجھے گا, رسول اللہ کو سمجھے گا, نظام امامت اور ولایت کو سمجھے گا, وہ ولایت فقیہ کو بھی سمجھے گا. کہ ایک مرجع ہوتا ہے, مجتہد ہے, مرجعیت ہے, اور مرجعیت کے بعد پھر ایک رہبریت آتی ہے. کہ بہرحال اگر 20-25-50 مراجعین ہیں جو قابل تقلید ہیں تو ہر انسان جو ہے اس مقام پہ نہیں آتا ہے, بالآخر ایک رہبر بنتا ہے اور دوسرا بھی اس کا احترام کرتا ہے. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مراجعین کی کثرت ہونے کے باوجود بھی لوگ احترام کرتے ہیں. آیت اللہ خامنائی کا مراجعین ہیں, لوگ تقلید اوروں کی بھی کرتے ہیں, ایران میں بھی, عراق میں بھی, دنیا بھر کے اندر, لیکن ایک نظام, ایک سسٹم دیا گیا, اور یہ سسٹم اس لیے بنایا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر سٹیبلٹی آئے. اگر سسٹم نہیں ہوگا تو سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اس امام بارگاہ کو بھی اگر آپ لے لیں, اگر یہاں پر یہاں کا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوگا تو کوئی, کبھی یہاں کچھ ہو رہا ہے, کبھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے. तो हर जगह एक लीडर, एक रहबर की जरूरत है। हाँ, जब भी लीडर चुने, चाहे वो मस्जिद का एडमिनिस्ट्रेटर हो, किसी ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेटर हो, लीडर हो, वो देखें कि बेहतरीन कौन है कि जो कामों को अच्छी तरह से अंजाम दे सके, बातकवा भी हो और बासलाहियत भी हो। ये क्वालिटीज को हमें देखना चाहिए। तो एक चीज जो इमाम खुमैनी ने की, वो निजाम को उस डगर पर चलाया, उस रास्ते पर डाल दिया कि जो निजाम में इमामत और विलायत है। ये भी बताते चलूं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, बिल्कुल कामिलन सही है, उसमें कोई बेहतरी गुंजाइश नहीं। हाँ बिल्कुल है, और वहां पर जो इस लेवल के मुश्तहदीन और अफराद हैं उसको कर, हर चीज में जो इंसानी है, जो गैर मासूम की है, उसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होगी। दूसरी चीज जो माशरे के अंदर इमाम खुमैनी ने जिसके ऊपर जोर दिया, वो है तालीम और तरबियत का निजाम। तालीम और तरबियत, टीचर्स ट्रेनिंग, स्कूल के कैरिकुलम और इन सिस्टम्स को मजबूत किया ताकि उसमें पढ़ने वाले, तरबियत पाने वाले बच्चे कल इस इनकलाब को आगे लेकर बढ़े। और हम ये देखते हैं, ये देखते हैं कि जो इमाम खुमैनी का एक मशहूर जुमला है कि मैं उन बच्चों से उम्मीद लगा के बैठा हूं कि जो इस वक्त अपनी माओं की गोदों में है, 40 साल पहले फरमाया था। और आज हम देखते हैं कि ये वही बच्चे हैं कि जो मुख्तलिफ मयादीन में, साइंस का मैदान हो, इल्मी मैदान हो, दूसरे मयादीन हो, उसमें तरक्की कर रहे हैं तालीम और तरबियत के अंदर। और इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, और आज भी आयतुल्ला खामनाई इस तालीम और तरबियत पर बे इंतहा जोर देते हैं। और जो अफराज में मौजूद हैं जानते हैं थोड़ा बहुत किस किस हद तक जो है रहबर जो है इसकी तरफ तवज्जो दिलाते हैं। तीसरी चीज जो माशरे के लिए मजबूत करने के लिए और जरूरी थी, वो वहां की इख्तिसाद, माशी हालत। माशी हालत, ये बात मशहूर है कि जब इनकलाब आया तो एक बहुत बड़ा काम जो इमाम खुमैनी ने किया, हजारों की तादाद में एग्रीकल्चरल, खेती बाड़ी से मुताल्लिक जो मशीनें थी, ट्रैक्टर्स और इस तरह की दूसरी मशीनें थी, वो इंपोर्ट की आज से 40 साल पहले। एक बहुत बड़ा जो बोहरान था कि ईरान उस जमाने में मोहताज था चीजों इंपोर्ट करने में, बहुत सी चीजों में आहिस्ता आहिस्ता खुद कफील होता चला गया, या उतनी चीजों की जरूरत नहीं पड़ी कि जिसे इंपोर्ट किया जाए। इक्तसादी हालात को, और इसी इक्तसादी हालात से जुड़ा हुआ एक और हिस्सा था कि जिसमें गरीब और फुकरा की देखभाल, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए इदारे बनाए गए। ये तीसरा काम। चौथा काम जो इमाम ने किया, वो किया कि वहां के जो निजाम है, अदलिया को जो निजाम है, उसे जो एक फरसुदा निजाम था, जो गैर इलाही और इस्लामी कवानीन के ऊपर था, उसे फिक्ह इस्लामी की बुनियाद पर ढालना शुरू कर दिया ताकि अदल व इंसाफ इस्लाम के बताए हुए तौर तरीकों से आगे बढ़े। और पांचवी चीज जिस पे हमें नजर आता है कि वहां के माशरे में जोर दिया गया, उसके अलावा भी है मैंने आपको बताया, लेकिन आज वक्त के हिसाब से हम इन चीजों को बयान करेंगे। पांचवी चीज, वहां के खानदानी निजाम को मजबूत किया गया। जिस तरह से अमेरिका और यूरोप के में 50-55% से ज्यादा तलाकें होती हैं, आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं। अच्छा, ये जो अमेरिका की मैं आपको फीसद बता रहा हूं, ये कुछ अर्से पहले की है,
شاید اب بڑھ گئی ہو. طلاقیں وہی ہوتی ہیں کہ جہاں پر رجسٹریشن ہوتی ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہاں بہت ساری شادیاں ہوتی ہی نہیں ہیں, لوگ ایسے ہی ساتھ رہتے ہیں, فرینڈ شپ کے اس پہ ساتھ رہتے ہیں, تو وہ تو جب الگ ہوتے ہیں تو وہ طلاق میں تو کاؤنٹ ہوتا ہی نہیں. تو جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں شادیاں ان میں سے, میں نے بڑے دیکھ بھال کے لوگ دو چار سال چھ سال ہو جاتا ہے, بعض دفعہ دو چار بچے ہو جاتے ہیں اس کے بعد شادیاں کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی طلاق ہو جاتی ہے. وہاں پر یہ ریشو 50-55-60%, اسی طرح یورپ کی مختلف کنٹریز میں کہیں پر 30-35-40% ہے. یورپ کا تناسب امریکہ کے تناسب سے کچھ بہتر ہے, کچھ بہتر ہے, لیکن 40%. ہمارے معاشرے کے اندر مجھے نہیں پتا کوئی کیلکولیشنز نہیں ہیں, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایک رف آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں, ہمارے معاشرے میں, ہماری قوم میں, شیعہ قوم کے اندر شاید 7-8% سے زیادہ طلاقیں نہ ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہی بہت نظر آتی ہیں. 7-8% زیادہ نہ, بہت نظر آتی ہیں. وہ کیونکہ اس شاہ کا زمانے میں مغرب ویسٹرن سوسائٹی چھائی ہوئی تھی, تو ظاہر ہے کہ ان کے افکار بھی چھائے ہوئے تھے, تو ان کا جو فیملی انوائرمنٹ تھا اور سیٹ اپ تھا وہ تباہ اور برباد ہو گیا تھا. وہاں پر بھی بے تحاشا طلاقیں ہوتی تھی. جب یہ اسلامی اقدار, اسلامی اخلاق آئے تو لوگوں کو اس بات پر احساس ہوا کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس اخلاقی دائرے میں رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے رہ سکتے ہیں. ماں باپ کا, والدین کا خیال کرنا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو عام طور پہ یہ پانچ ایسی اہم چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. بس ایک آخری چیز میں آپ کو بیان کروں گا اور ہم پھر اختتام کی طرف چلیں گے. آخری چیز کیا ہے آج کی, اس کے اوپر ویسے بہت ساری چیزیں ہیں, میں آپ کو بار بار بیان کر رہا ہوں. ایک چیز جو امام نے صرف وہاں کے معاشرے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے, ہم سب کے لیے, ہاں امام خمینی نے جو وہاں پر کام کیا اس سے سیکھتے ہوئے ہم اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے تعلیم اور تربیت کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے خاندانی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں, ہم اپنے معاشرتی اور اخلاقی اقدار کو بہتر کر سکتے ہیں, ہم اپنی اقتصادیات کو حکومتی لیول پہ نہیں لیکن ایک معاشرتی لیول پہ کسی حد تک ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, عدلیہ کے نظام ہم وہاں جا کر تو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن اگر ہمارے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم ایسے سسٹم بنائیں کہ آپس میں ہی وہ حل ہو, ہمیں کورٹ نہ جانا پڑے. ان چیزوں کو ہم بنائیں. ہم اگر کسی چھوٹی تنظیم میں ہیں, چھوٹے گروہ میں ہیں, کوئی امام بارگاہ ہے, کوئی ٹرسٹ ہے, کوئی اس طرح کے ادارے ہیں, تو ہم وہاں کے نظام کو شفاف بنائیں اور صحیح بنائیں. اور جس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, لوگوں کو انسانیت کے بلند مرتبے پر لے جانے کے لیے امام خمینی نے اور ان کے انصار اور افراد نے جسے کہتے ہیں محنت کی, اسی طرح سے ہم بھی اپنے معاشرے میں کریں. یہ ساری چیزیں ہم, بہت ساری چیزیں ہم وہاں سے سبق لے سکتے ہیں. ہاں کچھ چیزوں کو ہمیں اپنے معاشرے کے حساب سے کرنا ہوگا, وہ وہاں کے معاشرے کے حساب سے, کچھ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے کے حساب سے اسے ثقافتی اعتبار سے کرنی ہوں گی, لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام سے لی گئی ہیں وہ ظاہر ہے کیسے. ایک چیز جو میں نے شروع میں بیان کی اور پھر میں گزر گیا, وہ دوبارہ اس کو تفصیل سے بیان کروں ذرا, وہ کیا کام ہے کہ جو امام خمینی نے پوری دنیا کو دیا, وہ پیغام الہی, پیغام قرآنی, وہ رسول اللہ کا پیغام, وہ امام حسین کا پیغام, وہ پرچم ابو الفضل عباس کی جو علامت ہے پیغام حسینی کی, یعنی حق بات کے سامنے ڈٹ جاؤ, جو قرآن مجید میں ہے کہ مومنین کی نشانیاں کیا ہیں, رحما بینہم, آپس میں نہیں, ہم آپس میں لڑتے ہیں اور آپس میں ڈٹ جاتے ہیں, آپس میں رحم دلی سے کام کرتے ہیں. اشد علی الکفار, کفار کے مقابلے میں شدید ہونا ہے اور ڈٹ جانا ہے, سیسا پلائے ہوئے دیوار بن جانا ہے, آپس کے رابطے میں نہیں, آپس میں رحم دلی سے ایک دوسرے کو بخشنا ہے, معاف کرنا ہے. ہم برعکس کرتے ہیں, دشمن کی چیزوں کو بھول جاتے ہیں کیونکہ ہمارا خود ہماری قدرت نہیں ہے, اور آپس کے جو بھائیوں کے معاملات ہیں, میاں بیوی بی کے معاملات ہیں, دوستوں کے معاملات ہیں, اس میں اکڑ جاتے ہیں, انا ہماری بلندیوں پہ پہنچ جاتی ہے اور بہت سارے معاملات اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں, اس اکڑ کی وجہ سے, اس انا پرستی کی وجہ سے. صحیح اسلامی اقدار اور اخلاق کو حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے درمیان کے معاملات خراب ہوتے ہیں. امام نے سکھایا کہ اپنے درمیان, کوئی قرآن کا پیغام ہے, رحما بینہم, اپنے درمیان جو ہے رحم دلی سے کام لو, نرمی سے کام لو, لیکن دشمن کے سامنے جو خدا کا دشمن ہے, قرآن کا دشمن ہے, رسول کا دشمن ہے, اہل بیت کا دشمن ہے, اسلام کا دشمن ہے, اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج اتنے سال ہو گئے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام, کہ جو مکتب تشیع نے جس کا تعارف کروایا ہے دنیا کو, وہ اسلام کے جو دنیا بھر میں چھا سکتا ہے, دنیا بھر میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ حقانیت ان لوگوں کے ساتھ ہے, ان شیعت کے ساتھ ہے, ان اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ ہے, اور جنہوں نے اس راہ کو اپنایا, چاہے وہ یمنی ہوں, چاہے وہ نائجیریا کے افراد ہوں, چاہے کشمیر کے ہوں, چاہے پاکستان کے ہوں, تعداد میں کم ہونا کوئی چیز نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ ہم اور آپ دیکھ چکے ہیں, جب کوئٹہ میں 100 جنازے رکھے تھے, پورا پاکستان مٹھی بھر شیعوں نے بند کر دیا تھا. کیسے کر دیا تھا؟ یہ کہاں سے جرات آئی, کہاں سے ہمت آئی ہے, کس طرح سے آئی ہے؟ یہ کربلا والوں سے آئی ہے. کس نے یہ احساس دلایا کہ بھائی یہ کربلا والوں سے اس جرات اور ہمت اور شجاعت کو لو؟ یہ ہے مرد مجاہد, رہبر کبیر انقلاب امام خمینی کا کارنامہ, کہ آج صرف ہم نہیں, ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس بات کو یاد کر رہی ہیں, ہمارے بچے بھی یاد کر رہے ہیں. آج بعض دفعہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ مرجعیت کو, رہبریت کو ضعیف اور کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آج سے 30-40 سال پہلے اسلام کہاں تھا, تشیع کہاں تھی موجود, اور آج کس لیول پر موجود ہے؟ آج تشیع دشمن کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھتی اور بات کرتی ہے. کسی دنیا کے کسی رہبر کے پاس یہ جرت ہے کہ جو آیت اللہ خامنائی کے پاس ہے, کہ جس طرح سے منہ توڑ جواب دیتے ہیں آج کی استعماری قوتوں کو؟ آپ ایک آدمی مجھے بتا دیجئے, ایک انسان مجھے بتائیے, ایک آدمی, ایک کہیں سے بھی دنیا سے لائیں گا, ایک آدمی. ہاں ڈرامے باز بہت ہیں, ترکی کے اور ملیشیا کے افرادوں کی طرح, کہ جو منافقت کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے پیٹ میں چھرا گھوپتے ہیں, لیکن ایک مرد مجاہد کہ جو واقعاً اپنے وجود میں ولی اللہ ہے, اللہ کا ولی ہے, اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے, آج امت مسلمہ پر رہبر آیت اللہ خامنئی کا سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, بالکل اسی طرح سے جیسے خدا کی خدائی کا انکار کرنے والے ہوا سے، پانی سے، اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح سے نظام کی مخالفت کرنے والے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آج حوض علمیہ جو اتنا ترقی پایا ہے کس وجہ سے؟ امام خمینی کی اس جدوجہد کی وجہ سے. آج تحقیقاتی مرکز ہو گیا ہے. آج جو عراق کا حوضہ قدرت پکڑ رہا ہے وہ آیت اللہ سیستانی کی رہنمائی کی وجہ سے وہاں پر حوصلہ پکڑ رہا ہے. آیت اللہ سیستانی جو خود جنہوں نے داعش کے مقابلے میں وہاں کے طالب علموں کو بھیجا. یہ ہوتی ہے مرجعیت، یہ ہوتی ہے قیادت کہ جو چھپ کر بیٹھنے والی نہیں ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے نہیں کہا تو وہ چھپ کر بیٹھ گئے، نہیں، کیونکہ لوگ مراجعین ہیں، رہبر ہیں، اس لیے جب ایک بول رہا ہے تو دوسرے خاموش رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک رہبر بول رہا ہے. آغا سیستانی نے بول دیا. اور آج اگر عراق کو کسی نے بچایا ہے تو انہی مجاہدین نے بچایا ہے کہ جنہوں نے جا کر داعش کو رسوا کیا، ان کو مسمار کیا، ان کو رون دیا اور یا ختم کر دیا ہے، وہ وہاں سے بھاگ گئے. یہ آیت اللہ سیستانی کے حکم کے مطابق ہی ہوا ہے. یہ قیادت ہوتی ہے، یہ مرجعیت ہوتی ہے. امام سمجھیں کہ امام کے پیچھے چلنا کسے کہتے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. امام کی محبت، بہت معذرت کے ساتھ، امام کی محبت جناب حر کے دل میں بھی موجود تھی. کب؟ جب راستے میں قافلے کو روکا، جب امام نے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. جناب حر نے فرمایا کہ میں آپ کی والدہ کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتا. جب امام نے نماز جماعت برپا کی تو پوچھا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی جماعت الگ کرو گے؟ کہا آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. اب آپ دیکھیے، ایک آدمی قافلہ روک رہا ہے، جناب زہرا کے لیے کوئی الفاظ بیان نہیں کیے کہ ان کی شان میں گستاخی ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھی لیکن امام کا ساتھ نہیں دیا. ہاں جب شب عاشور آئی تو جس دل میں محبت تھی، اہل بیت تھی، وہ بیدار ہوا، وہ تڑپنے لگا کہ حر کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اپنے ہاتھوں کو کیا نواس رسول کے خون سے رنگین کرو گے؟ سب کچھ چھوڑ کر امام حسین کے قدموں میں آ کر، امام حسین کے قدموں میں آ کر. اللہ اکبر. اسی لیے جب وقت آیا، جنگ کا وقت آیا، تو جناب حر نے فرمایا مولا سب سے پہلے مجھے اجازت دیجئے، میں جا کے قربانی دوں گا. جناب حر نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اپنے غلام کی قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ دیا. ایک ایک کر کر تمام اصحاب جاتے رہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے، سلام کرتے رہے، علیکم من السلام یا ابا عبداللہ. کبھی زہیر کی آواز آتی ہے، کبھی جون کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، کبھی حبیب ابن مظاہر کی صدائے سلام آتی ہے. میرے مولا ایک ایک کے لاشے پر جاتے تھے، ایک ایک کے لاشے کو اٹھا کر لے کر آتے تھے. ہاں ایک وقت وہ بھی آیا میرے مولا پر، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب میرے مولا ٹیلے پہ کھڑے ہو کر صدائے استغاثہ دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے میری کوئی نصرت کرنے والا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے مولا میدان کربلا میں جاتے ہیں، کبھی دائیں جانب حملہ کرتے ہیں، لشکر پسپا ہوتا ہے، بائیں جانب جاتے ہیں، لشکر یزید پسپا ہوتا ہے، ارے قلب دشمن پر حملہ کرتے ہیں، پسپا ہوتا ہے. عمر ابن سعد کہتا
ہے حسین کو، ایسے قابو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مولا میرے مولا، آخری ودا کے لیے، آخری ودا کے لیے خیمے میں آتے ہیں۔ جب میرے مولا خدا حافظی کرتے ہوئے واپس جا رہے تھے، ارے مورخ بیان کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گر جاتا ہے، اٹھتا ہے گر جاتا ہے۔ ارے معلوم ہوا میرے حسین نکلنا چاہتے تھے۔ کبھی کوئی بچی دامن تھام لیتی تھی، کبھی کوئی بی بی ابا تھام لیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا مشکل زلجنا پر سوار ہوئے، زلجنا نے چلنے سے انکار کیا۔ میرے مولا نے کہا مجھے معلوم ہے تو بہت تھک گیا ہے، لیکن یہ آخری مرتبہ تجھے لے جا رہا ہوں۔ ارے زلجنا نے اپنی بے زبانی میں فرما کہا مولا ذرا زمین کی طرف تو دیکھے، دیکھا ننی سکینہ، ارے زلجنا کے پیروں سے لے لپٹی بھی کہہ رہی ہے اے زلجنا، اے زلجنا میرے بابا کو میدان کربلا میں نہ لے جانا، میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو جاتا ہے واپس بلٹ کے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میرے مولا میدان کربلا میں جاتے ہیں، ارے 1800 سے زیادہ، بعض روایات میں 2000 سے زیادہ بیان کیے، ان دشمنوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ سستانے کے لیے ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، جگہ جگہ سے خون رس رہا ہوتا ہے، زخم سے چور ہے، چھلنی ہو گیا ہے۔ ارے عمر ابن ساتھ کہتا ہے ارملا حسین کو سانس مت لینے دو، ارملا نے جو تیر چلایا، ارے قلب حسین کو، ارے چھیدتا ہوا نکل گیا۔ میرے مولا زمین کربلا پر تشریف لائے، رضم برضا ایک تسلیم الامریک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔
اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العادل جل الإكرام ودم مقتول بكربلاء، يا الله 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 يا الله، ربنا تقبل منا هذا القليل، پروردگار ہمارے اس قلیل مختصر سے عبادت قبول فرما۔ پروردگارا اس مجلس کا، اس ذکر اہل بیت کا ثواب امام خمینی کی روح کو پہنچا، نئی سال فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا، پروردگارا پروردگار امام خمینی کے درجات عالی ہیں، اسے متعالی فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا تمام شہداء اسلام کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارا ہم سب کے مرحومین کو، گزشتگان کو، ان کو ائمہ اہل بیت کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا، مجاہدین اسلام کی نصرت فرما، مؤمنین مؤمنات کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارا جو بیمار ہیں علیل بحق کے بیمار کربلا اور قرآن بیت قرآن مجید، انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، تمام علماء اعلام مراجع تقلید بالخصوص آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنہ کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، سلامت استقامت جرت ہمت و شجاعت عطا فرما۔ پروردگار منجی عالم بشریت قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں سے قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تمام مرحوم مؤمنین مؤمنات شہداء اسلام بالخصوص امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے۔